بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا بند عالم کا بے پایا سلام و صلوات و درود پیغمبر اکرم اور آپ کی آل طاہرہ پر. نہایت مقدس اور محترم مناسبت پر آج ہم آپ کی خدمت میں مشعل راہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. مناسبت ہے نیمہ شعبان کی. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کا موقع ہے. ایک ایسا پر مسرت موقع کہ جب گل، بوٹے، پھول، کلیاں، آبشار، جھرنے، لہلاتے ہوئے سبزے، بلکہ پورا گلشن حیات ایک صدا ہو کر پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے، گلوں میں رنگ بھرے، باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کی خدمت میں تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بشریت کی ایک دیرینہ آرزو وہ یہ کہ ایک دن ایسا آئے اس دنیا میں کہ یہ دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے. جدھر نظر اٹھا کر دیکھیں ادھر سکون ہو، چین ہو، عدل و انصاف کی فضا قائم ہو، کوئی کسی پر بری نظر نہ کرے. یہ صرف آرزو نہیں ہے، ایک ایسی آرزو ہے کہ جس کو آئندہ محقق ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس کا وعدہ کیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ کے صالح اور نیک بندے ایک دن اس زمین کو اپنے اختیار میں لیں گے اور حکومت الہی کا آغاز ہوگا. وہی وہ دن ہوگا کہ جب بشریت کو سکون ملے گا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشعل راہ پروگرام، اور اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں اصول دین کے موضوع پر. گزشتہ پروگرام میں ہم نے عقیدہ معاد کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز کیا. اصول دین کی آخری کڑی معاد کا عقیدہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں، اگر آپ نے دیکھا ہو، تو ہم نے ابتدائی بحث کی اور کوشش کی کہ ایک فضا بنائی جائے عقیدہ معاد کے حوالے سے کچھ ناظرین کے، تاکہ ذہن کھلے. اور اس سلسلے میں، معاد کے سلسلے میں، اگر کچھ سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں تو اس کا جواب ہمارے پروگرام کے ضمن میں وہ دریافت کر لیں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس پروگرام میں آئندہ ہم سے کال کے ذریعے سے یا پھر ہم سے ای میل کے ذریعے سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جناب مولانا نجیب الحسن صاحب قبلہ تشریف فرما رہیں گے. قبلہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بہت شکریہ، اور آپ کو عید کی مبارکباد میں پیش کرتا ہوں. بہت نہایت مبارک موقع ہے، بہت خوش آمدید.
آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور تمام ناظرین کی خدمت میں ہم یہ تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں.
بہت شکریہ جناب. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ گزشتہ ایک بحث پر ایک نظر ہو جائے جو ہم نے گزشتہ گفتگو کی ہے اپنے پروگرام میں، تاکہ ناظرین جن لوگوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا ہے، چونکہ ابتدائی گفتگو تھی ہماری عقیدہ معاد کے سلسلے میں، اس پر ایک خلاصے کے طور پر ایک اشارہ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گزشتہ پروگرام میں ہم نے معاد کے سلسلے میں گفتگو کی، اور معاد سے پہلے موت کے سلسلے میں بیان کیا کہ ہر انسان اپنے وجود کے اندر احساس بقا محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو زندگی گزار رہا ہے یہ زندگی لافانی زندگی رہے، جاویدہ زندگی بن جائے.
جی.
اور اسے اس زندگی کو کبھی اس طرح نہ دیکھنا پڑے کہ احساس ہو کہ اب یہ زندگی ختم ہو گئی. لہٰذا بہت سارے افراد ایسے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، اور ان کی ڈر اور ان کے خوف کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ موت فنا ہے، نابودی ہے، ختم ہو جانا ہے. اسی لیے آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ لوگ اکثیر حیات تلاش کرتے نظر آئیں گے، حتیٰ اکثیر جوانی ताकि इंसान हमेशा जवान रहे, शादाब रहे।
जैसे
अमृत,
बाज़ जी तारीखी शवाहद की तरफ भी आपने इशारा किया है।
या बाज़ ऐसे तारीखी शवाहिद थे कि जिससे पता चलता है कि लोग ज़िंदगी के बाद एक दूसरी ज़िंदगी को तहते शऊर में मानते हैं लेकिन डरते हैं, चूँकि उसकी तस्वीर साफ़ और वाज़े नहीं है। लिहाजा ऐसे तारीखी शवाहिद थे जो इस बात को बयान कर रहे थे, जो इस बात को वाज़े कर रहे थे कि मर जाने के बाद भी इंसान के वजूद के अंदर ये बात कहीं ना कहीं है। तारीख़ी शवाहिद की रोशनी में, जैसे हमने बयान किया था कि कोंगो में ये बात पाई जाती थी, वहाँ की हिस्ट्री में, वहाँ की तारीख़ में, कि वहाँ के बादशाह के साथ में कुछ खूबसूरत अफसराओं को, दुशीज़ाओं
काफ़ी चीज़ों
को
को जी
उनके साथ में मसलन
दफन किया जाता था।
दफन कर
ये
देते थे।
बातें गुज़श्ता प्रोग्राम में हमारी हो चुकी हैं। आज से हम एक नई फ़िज़ा में आना चाहेंगे। इससे पहले कि हम अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। नाज़रीन कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हम एक छोटे से वक्फ़े के बाद फिर पलटेंगे आपकी खिदमत में।
हकीकत माद, अकीदे माद इस्लामी अकायद का एक अहम और पेचीदा और दरऐन हाल इंतहाई लतीफ़ मसला है, जिसकी हकीकत का बयान ज़बाने वही सही मुमकिन है। माद यानी मादी दुनिया में रहते हुए आखिरत की हकीकत का इदराक। इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए कि इंसानी रूह मादी जिस्म में मुकय्यद होने के बावजूद एक अलग हकीकत और वजूद के हामिल है, इस हकीकत के बारे में दो जावियों से बहस की जा सकती है, एक अक्ल अमली की रूह से और दूसरा अक्ल नजरी के एतबार से।
तो नाज़रीन फिर से खैर मकदम है आपका मशाले राह में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अकीदे माद के ऊपर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद नजीब उल हसन साहब। कबीला कबीला, आपने एक मुख्तसर सा इशारा फरमाया गुज़श्ता गुफ्तगू पर। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करना चाहते हैं कि आपने गुज़श्ता गुफ्तगू में एक जगह इशारा किया था, जिक्र किया था इस बात का कि अकीदे माद का एक गहरा ताल्लुक़ इंसान की फितरत से भी है। अगर ऐसा है और वाकई ऐसा है, तो दूसरी तरफ इसके देखते हैं कि बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बशरियत और बशर और इंसान अकीदे माद के सिलसिले में गफलत का शिकार है। अगर इसका ताल्लुक़ फितरत से है तो ये गफलत क्यों? क्योंकि हम दूसरी जब फितरियात को देखते हैं, खाना पीना है उसका, दूसरी ज़रूरियात हैं फितरी, तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान को, वो ख़ुद पूरा करता है बढ़ कर के। इसका ताल्लुक़ अगर अकीदे माद का फितरत से है तो गफलत क्यों है इस सिलसिले में? इंसान क्यों इस कदर गाफिल है?
जी, फितरत दरहकीकत इंसान को मुतवज्जे करती है उस चीज़ की तरफ के मालिक ने इंसान को, जो फितरी तौर पर इंसान के अंदर जो डिज़ायर रखे हैं, वो इंसान को उस चीज़ की तरफ मुतवज्जे करते हैं कि जिसकी उसको ज़रूरत होती है। फितरत से हमाहंग हमने बयान किया था कि माद और क़यामत का तसव्वुर फितरत से हमाहंग इसलिए है कि इंसान के वजूद के अंदर जिस तरह से उसको भूख लगती है, जिस तरह से उसको प्यास लगती है तो वो पानी की तरफ जाता है, जब भूख लगती है तो वो खाने की तरफ जाता है, इसी तरीके से उसके वजूद के अंदर एक एहसास पाया जाता है जिसे एहसास बका कहते हैं।
जी
खुद ये एहसास बका इस बात के ऊपर उसको वादार करता है कि वो सोचे कि कोई ऐसा दिन भी होना चाहिए कि जिस दिन वो अपने आप को उस मंजिल पर पाए कि उसे महसूस हो कि उसके लिए फना नहीं है। एहसास उस इंसान के अंदर ये पाया जाता है कि वो ये सोचे कि उसने जो नेक आमाल अंजाम दिए हैं, जो अच्छाइयाँ उसने की, उनकी जज़ा उसको मिले, उसको सराहा जाए। ये फितरी एहसास है इंसान के वजूद के अंदर, ये एहसास पाया जाता है कि जो लोग ख़ताकार हैं, जो लोग दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाले हैं, उनको सज़ा दी जाए। लिहाजा ये एक एहसास पाया जाता है
इस
जो
एहसास
मुतवज्जे
की
करते
बुनियाद पर जी वो मुतवज्जे हो जाता है इसकी तरफ के माद है, मुतवज्जे होने के बाद फिर गाफिल होता है। जी
देखें, इसमें मसला ये होता है कि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि फितरत में एक चीज़ है लेकिन उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने मिसाल दी कि एक इंसान मसलन उसको प्यास लगती है तो वो पानी की तरफ जाता है, उसको भूख लगती है तो वो खाने की तरफ जाता है।
जी
अगर ये इंसान मरीज़ हो जाए, अगर कोई मोहलक बीमारी इसको आरज़ हो जाए, एक किसी किस्म की बीमारी से ये दोचार हो, तो बहुत मरहले में बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान को भूख लगती है लेकिन उसका एहसास उसको नहीं होता, प्यास लगती है, चूंकि वो मरीज है लिहाजा जो उसके अतराफ में अफराद हैं वो उसको पानी देते हैं लेकिन वो पानी से चिढ़ता है, उसको खाना देते हैं लेकिन वो खाने से चिढ़ता है, क्यों? चूंकि वो मरीज हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान की रूह मरीज हो जाती है, जिस तरह जिस्म मरीज हो रहा
यानी
है
ज़रूरत है, एहसास नहीं है मरज़ की वजह से,
मरज
बाज़
की,
दीगर अवामिल की वजह से।
दीगर अवामिल की वजह से। उसके अलावा जो एक बुनियादी मसला है गफलत का, उसका सबब यह है कि किसी चीज़ की हकीकत से इंसान का नाआशना होना। कोई शय है, जब तक एक इंसान उसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं होगा उसकी तरफ नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मेरे पास मसलन एक बहुत बड़ा ख़ज़ाना है जिसकी कुंजी मेरे पास है। एक इंसान न उस ख़ज़ाने को जानता है, न उसकी कुंजी को जानता है, और ना आपकी बातों पर वो यकीन रखता है, लिहाजा वो उसकी तरफ नहीं आएगा।
जाएगा नहीं, लगेगा नहीं।
लेकिन कुछ आपके दोस्त या दीगर अफराद के जो आपके अतराफ में हैं, उन्होंने अगर देखा कि नहीं इसके पास ये ख़ज़ाना है और कुंजी भी है, तो वो उसकी अहमियत को समझेंगे, चूंकि उनको मालूम है, मारिफत है। लिहाजा जितना जितना मारिफत का दर्जा बढ़ता जाएगा उतना उतना इंसान ज़रूरत को समझेगा और उतना उतना उस चीज़ से मानूस होता चला जाएगा जिसकी मारिफत है।
जी
हमारे यहाँ जो माद और क़यामत के सिलसिले में एक बड़ा मसला जो पाया जाता है और ये बुनियादी चीज़ है, वो ये कि बहुत सारे, न सिर्फ माद, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं क़यामत और माद के अलावा, बहुत सारे ऐसे दीनी दस्तूरात हैं कि लोगों को उनकी मारिफत नहीं है। चूँकि मारिफत नहीं है लिहाजा उससे उनसियत भी नहीं है। उनसियत, मोहब्बत, लगाव उस वक्त पैदा होती है जब इंसान को एक चीज़ की मारिफत हो। जब उसको मारिफत होगी तब इंसान समझेगा। मसलन मिसाल के
सही,
तौर
यानी
पर
ये सिर्फ गफलत का मरहला सिर्फ अकीदे माज से ही ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि कुरान करीम है सामने
बल्कि कुरान
हमारे।
करीम, मसलन आप मिसाल रखें कि जिन लोगों को मारिफत है वो समझते हैं कि ये क्या है, जिनको मारिफत नहीं है वो कभी कुरान को घोल के पीते हैं, कभी कुरान को तावीज़ बना के गले में लटकाते हैं, वो मुर्दों के सामने कुरान
इससे
पढ़ते
आगे नहीं
नज़र
बढ़
आते हैं,
पाते।
इससे आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुरान ज़िंदों की किताब है। कुरान को मार्केट में होना चाहिए, कुरान को इकतसाद में होना चाहिए, कुरान को कारखानों में होना
हर
चाहिए,
गोशे में
हर
ज़िंदगी
गोशे
के
में
होना
ज़िंदगी के हर
चाहिए।
पहलू में कुरान, लेकिन नहीं है। चूँकि मारिफत कुरान अगर हो और समझा जाए, इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि सयाति अलैकुम ज़मानी, मैं उससे डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ज़माना तुम्हारे ऊपर ऐसा आए जब दूसरे लोग कुरान पर अमल करने में तुमसे आगे बढ़ जाएं। ये कुरान की मिसाल है। तो माद के सिलसिले में बिल्कुल इसी तरीके से है कि माद और इसके तरह के दीगर दीन के दस्तूरात, उनके साथ में हुआ ये है कि जो दीन की तौज़ीह, जो दीन की तशरीह, जो दीन की तबलीग होना चाहिए थी मारिफत के सिलसिले में, वो नहीं हुई।
वो नहीं हो
लिहाजा
पाई।
जब मारिफत के सिलसिले में जो बात होना चाहिए कि लोग उसको समझें, पहचानें, उसकी तरफ आएं, उनसियत पैदा हो, जब वो नहीं हुई तो अब वो एक लायानी सी चीज़ होके रह गई है,
एक मजहूल शय
एक
बन के रह गई
मजहूल
है।
शय बन गई है। चूँकि इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दीन का मसला किस तरह से है, जैसे आपने फरमाया कि किसी इंसान ने अपने लिबास को उल्टा पहन लिया हो। दीन की मिसाल इमाम ने इस तरह दी है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे ही है कि जैसे आज की दुनिया में कोई उल्टा लिबास पहन ले, दीन को इस तरह से मुनहरिफ कर दिया जाए। तो जो मुनहरिफ शुदा दीन है वो वाकई दीन नहीं है। लिहाजा जब वाकई वो शख्स जिसने क़यामत को समझा है, माद को समझा है, ऐमे मासूमिन अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम की अहादीस की रोशनी में अगर उसकी हकीकत को सामने लाए और बयान करे, तो अब इससे लोग उसकी तरफ आएंगे और करीब होंगे और समझेंगे कि क्या है। लेकिन जब उस मंजिल पर कि जहाँ इंसान ने खुद नहीं समझा और खुद दर्क नहीं किया कि क़यामत क्या है,
शऊर और आगही की उस मंजिल पर नहीं पहुंचा कि उसको समझ सके
कि उसको समझ
उसकी
सके,
हकीकत क्या है
नतीजा यह है वो
क़यामत।
बयान भी नहीं कर सकेगा। जब वो बयान भी नहीं करेगा तो लोगों के अंदर वो तड़प नहीं पैदा होगी जो
बिल्कुल
होनी चाहिए। इसकी एक मिसाल जहन में आ रही है, एक हौज़े इल्मिया के अजीम उस्ताद हैं, उनके पास उनके एक शागिर्द ने किताब लिखी माद के सिलसिले में, क़यामत के सिलसिले में। किताब लिखने के बाद वो अपने उस्ताद के पास आए और उनसे कहा कि हुजूर ये किताब है, ये क़यामत के सिलसिले में मैंने लिखी है, इस क़यामत के मौजू पर मैंने अपनी नज़र में तो बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है, रिवायतों को जमा किया है, कुरान की आयात को जमा किया है, उनसे नतीजे का इस्तखराज किया है, नतीजे निकाले हैं, तो आप इस पे अगर मुकदमा लिख दें तो बहुत बेहतर होगा। तो उस्ताद ने उस किताब को लिया और लेने के बाद देखा, उनसे एक सवाल किया कि आपने किताब तो ये लिखी قیامت کے سلسلے میں، موت کے سلسلے میں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار قیامت کو دیکھا ہے، کتنی بار آپ روبرو
کتنا
ہوئے ہیں
احساس
قیامت
کیا
سے؟
قیامت کا اپنی زندگی
ہاں، آپ
اس
کے
کے
سامنے،
تصور جی.
آپ کے سامنے کس طرح سے قیامت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اب یہ ایک عجیب مسئلہ تھا کہ وہ سوال کیا کرنے گئے تھے اور کتاب لے کے گئے تھے، کیا ان
کس
کی
پہ
آرزو
مقدمہ
تھی،
لکھیں
لیکن استاد نے یہ جواب دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، کوئی ایسی چیز ہے. اگر گہرائی سے انسان اگر دیکھے تو صرف اس کو کچھ صوری چیزوں میں، تصویری چیزوں میں، ظاہری عبارتوں میں، الفاظ کے پیرائے میں قیامت سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھنا پڑے گا، فکر و شعور کی گہرائی سے سمجھنا پڑے گا. در حقیقت قیامت یعنی بازگشت، معاد، عود سے آیا ہے، پلٹنا اپنی
پلٹنا ہے
اصلی حالت
پلٹایا
کی طرف.
جائیں
بالکل
جی.
اس طرح سے جس طرح سے آپ ایک سفر شروع کرتے ہیں ایک جگہ سے، مثلا آپ مثال کے طور پر اگر ہندوستان میں ہیں اور شہر لکھنؤ سے مثلا بمبئی کا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی جگہ کی ابتدا ہے وہ لکھنؤ ہے، اور بمبئی تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ منتہا ہے. گویا یہ آپ کا آخری درجہ ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے، اسے آپ قیامت کہیں گے، آخری منزل کہ جس پر آپ کو پہنچنا ہے. مثال کے طور پر آپ لاہور سے کراچی تک جانا چاہتے ہیں، ایک ابتدا ہے، ایک منتہا ہے. شہید متحری نے اسی کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر انسان غور کرے کہ جس طرح اس کی ابتدا توحید ہے تو اس کی منتہا کیا ہے، تو اگر وہ منتہا قیامت کی طرف غور کرے گا تو کبھی بھی اس سے غافل نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ وہ سمجھے گا کہ اگر میری ابتدا ہے تو کوئی انتہا بھی ہے.
پھر
پھر
وہ
وہ
غفلت اس کی زندگی میں
اس کی زندگی میں پھر وہ غفلت نہیں رہے گی. تو انسان اگر اس کو محسوس کرے کہ کتنے مرحلے میں اس کے ساتھ ایک کہیں ابتدا ہوتی ہے اور پھر اس کی ہی زندگی میں اس کے سامنے انتہائی مراحل بھی آتے ہیں، تو اس کو وہ سمجھے گا کہ کیا ہے قیامت. اگر اس کو اس نے در کیا ہے تو وہاں پر بھی سمجھ سکتا ہے. تو استاد نے ایک مثال دینے کے لیے ان سے
صحیح.
کہا، تو پھر اس کے بعد استاد نے مقدمہ لکھنے کے لیے ان سے کہا کہ پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں کہاں پر قیامت ہے، اس کے بعد
بالکل
آپ.
انسان کا مزاج عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ نقد کی طرف جسے کہتے ہیں نقدم تیزی سے لپکتا ہے
جی
اور ادھار سے فرار کرتا ہے.
جی
مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کوئی چیز خریدنے جائیں نقد اگر ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں اس کی قیمت دے رہے ہیں تو فوراً دے دے گا. ادھار اگر کہتے ہیں ہم ایک مہینے بعد ہم سے لے لینا فی الحال ابھی ہمیں وہ چیز دے دو تو اس کو دیتے ہوئے ذرا تھوڑا وہ تأمل ہوگا اس کو سوچے گا دینے کے لیے. کچھ اسی طرح کا معاملہ کچھ لوگوں نے اور بعض لوگ کرتے ہیں
قیامت کے
قیامت
سلسلے
کے
میں.
ساتھ.
جی
حتیٰ بعض تاریخی شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں جیسے پسر سعد کو آپ لے لیں کربلا میں ایک تاریخ نے یہ جملے اس کے نقل کیے ہیں کہ جب ملک رے کی بات آئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے یہ کہا کہ آخرت تو ادھار ہے وہ مجھے نقد ابھی مجھے مل رہی ہے کچھ دن کے بعد میں انشاءاللہ ملک رے تک پہنچ جاؤں گا میں تو اس کا سودا اس سے کیوں
انشاءاللہ
کروں.
انشاءاللہ
انشاءاللہ بھی
پہنچ.
نہیں کہا ہوگا اس نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا ہوگا جو خدا پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا
جی
یہ تو میں اپنی زبان میں. تو اس طرح سے بعض لوگ بالکل یہی جو معاملہ کرتے ہیں قیامت کے ساتھ.
جی
قیامت ایک ادھار چیز ہے سزا یا جزا وہ ادھارے تو لپکتے ہیں اسی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اور پکڑنے کے لیے اور تھامے رکھنے کے لیے.
جی
میں چاہوں گا اس سلسلے میں ذرا گفتگو فرمائیں.
اس سلسلے میں عرض کرنے سے پہلے ایک بار میں پھر اس مسئلے کو تھوڑا اور واضح کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم قیامت سے غافل کیوں ہیں، اس کے اسباب پہ اگر ذرا سا غور کریں، چونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. ادھار نقد یہ بھی اس گفتگو میں ہم شامل کریں گے.
تو معاف
لیکن
کیجیے گا مولانا یہ چونکہ میں ابھی سوال میں نے مطرح کیا یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں
جی
وقفے کے بعد پھر پلٹتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں آپ دیکھتے رہیے مشعل راہ ہم آپ کی خدمت میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر پلٹتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں مشعل راہ ہماری گفتگو چل رہی ہے قیامت کے سلسلے میں عقیدہ مآت کے سلسلے میں. قبلہ میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ بعض لوگ قیامت کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ نقد اور ادھار کا معاملہ کرتے ہیں،
جی
آپ اس کا جواب؟
ہم اس کے جواب دینے سے پہلے ایک دوسرے مرحلے میں تھے جس کو ہم بیان کر رہے تھے کہ
جی
جو پہلے سوال سے متعلق تھا کہ جو اسباب غفلت ہیں ان میں ایک بڑا سبب عدم معرفت ہے، اور ایک دوسرا سبب عدم معرفت ہی کا اگر بیان کیا جائے تو عدم معرفت کا ایک سبب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں مثال دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں بابا راؤ بھیم امبیڈکر یا امبیڈکر
جی
صاحب نے
انڈیا میں
یا مثلا مثال کے طور پر پاکستان میں جنہوں نے بھی قانون بنایا ہے، ایک بنیادی قانون بنایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی قانون کے سائے میں زندگی بسر کرنے والوں کو قانون کی افادیت کا پتہ ہوتا ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک میں قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے چونکہ ان کا کام بغیر قانون کے بھی نکل رہا ہے، اور بہت سارے ایسے مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون پر عمل کیا تو ہماری زندگی مشکل میں پھنس رہی ہے اور پیچیدگیاں اس میں زیادہ ہیں۔
جی
قانون کو فالو کرنے میں مشکلات میں اضافہ ہونا ہے، لیکن اگر قانون کو ہم کاٹ کے بائی پاس گزر جائیں گے تو اس میں زیادہ مشکل نہیں
ہے، کم مشکلات۔
تو آپ دیکھیں کہ جہاں افادیت قانون کی کم ہوتی ہے وہاں پر زندگی میں کتنا درہم برہم زندگی نظر آتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے جب آپ قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں اور قانون کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ اجتماعی زندگی میں سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مثال لے لیں کہ جیسے مثلا ٹریفک کا نظام ہے، تو ہمارے یہاں مثال کے طور پر ہمارے یہاں بلکہ اکثر جگہوں پر جب گرین سگنل ہے تو آپ چل سکتے ہیں، اور اگر آپ ریڈ ہے تو آپ کو رکنا پڑے گا، یہ قانون ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون آپ اگر غور کریں، اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ جہاں پر افادیت کی ہم بات کر رہے ہیں وہیں پر اگر ہم سمجھیں گے تو پھر معاد کے سلسلے میں مجھے
قانون کا فائدہ جب ہم سمجھیں گے،
جب ہم قانون کا فائدہ سمجھیں گے تو اس میں جو ایک مسئلہ ہوتا ہے، جب قانون ساز اسمبلی یا جو شخص قانون بنا رہا ہے قوے مقننہ یا جس کو بھی اتھارٹی حاصل ہے قانون بنانے کی، جب وہ قانون بناتا ہے تو دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ کہ جس چیز کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرا قانون اس لیے بنتا ہے کہ اس قانون پر عمل کیا جائے، اس کو قانون محافظ کہا جاتا
محافظ
ہے یا قانون مجازات کہا جاتا ہے،
ایک ضمانت رہے کہ اس پر
ایک ضمانت رہے
ہوتا رہے گا۔
ایک قانون تو یہ ہے، ایک قانون تو یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر جب سگنل سرخ ہو ریڈ ہو تو اپنی گاڑی کو آگے نہیں بڑھا سکتے، آپ کو ٹھہرنا ہے۔ اب ایک دوسرا قانون اسی کے ساتھ میں ہے جو اس کو بقا دے رہا ہے، اس کی ضمانت کا گویا اس کے نفاذ کا ضامن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ نے اس کو کراس کیا تو آپ کو پینلٹی پڑے گی آپ کے اوپر۔ جب آپ کو پینلٹی پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزا دی جائے گی۔ اب اس سے بچنے کے لیے انسان اس پر مجبور ہے کہ وہ عمل کرے۔ پروردگار نے مختلف دستورات بنائے، توحید، نبوت، مختلف اصول ہمارے سامنے رکھے، اس کے ساتھ کچھ فروعات ہمارے سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر آپ کو کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اپنی اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں آپ کو کیسا رہنا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ اگر قیامت کا تصور نہ ہو، معاد کا تصور نہ ہو، تو وہ قانون جو ایک شے کے نافذ ہونے کی ضمانت ہے وہ درحقیقت اٹھ جا رہا ہے۔ اب ایسے معاشروں میں کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، لا قانونی تھے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا قیامت کا ایک اٹل قانون ہے اپنی جگہ پر کہ ہر ایک کو بلایا جائے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے نامۂ اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جب ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ منزل ہے، تب انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، ہر ایک چیز کو وہ اپنی جگہ پر رکھے گا۔
نہیں، وہی احساس دلانے کے لیے انسانوں کے بیچ میں، اجاگر کرنے کے لیے اس احساس کو، وہی جو آج کل احساس اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سماج میں اور سوسائٹی میں، پولیس کے ذریعے سے یا کیمرے لگا دیے مختلف۔ جی
اب یہاں پر مثلا یہ بھی ہے، اب آپ مثال لے لیں، مثلا قیامت اور یہاں میں فرق یہ ہے، یہ قیامت کو ایک رخ قیامت کا، یہ پورا رخ نہیں ہے قیامت کا، یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی ہم مثال کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ نفاذ قانون الہی کی ضمانت ہے، کی ضمانت ہے اگر انسان اس پہ غور کرے تو۔ اس سے پھر غفلت بھی نہیں کرے گا۔ کیوں ہم مثال کے طور پر ریڈ لائٹ جب ہوتی ہے ٹھہرتے ہیں اور غفلت نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ ایک قانون اور پہلے سے موجود ہے کہ اگر تم نے غفلت کی تو پینلٹی
پڑے گی،
پڑے گی۔ اگر ہم ایک ون وے ہے، ایک طرف سے سیدھے راستے سے آپ جا رہے ہیں، ادھر سے الٹے ہم آ رہے ہیں، اس پہ سائن میں مثلا راستے میں سائن بورڈ، ہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، نو انٹری، اور اس میں ہم گھس رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے اندر اگر جائیں گے تو ہمیں پکڑا جائے گا، اور پکڑا جائے گا تو پینلٹی پڑے گی، تو یہ چیز اس بات کا سبب بنے گی کہ ہم نہ داخل ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نو انٹری ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی داخل ہو گئے تو پینلٹی تو الگ ہے، خود آپ کی زندگی کا نظام درہم برہم تو ہوگا، دوسروں کو بھی پریشانی ہوگی. اسی طریقے سے اگر آپ قیامت کو لے لیں، اگر ہم اس رخ سے قیامت کو دیکھیں، تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ، انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اس کو احساس نہیں ہوتا. چوری ہے، چوری، سینہ زوری، آج کل رشوت، ایک دوسرے کو ستانا، پریشان کرنا، یہ تمام چیزیں ان کے پیچھے کے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں؟ چونکہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ایک دن اس کو ان سب کا جواب دینا ہے. اگر اسے پتہ چلے کہ ایک دن ان تمام چیزوں کا اس کو جواب دہ ہونا ہے، تو یقیناً یہ حالات نہیں ہوگی. اپنی زندگی کو بھی سنوارے گا، دوسرے کی زندگی کو بھی سنوارے گا.
نقد اور ادھار کی بات کہاں آتی ہے؟
ہاں، نقد اور ادھار جو آپ کا رہ گیا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے، یہ اسی مثال میں لے لیں کہ آپ اگر ایک ایسے ایریے میں گھسے کہ جہاں پر نو انٹری ہے، اپنی گاڑی کو اپنا معلوم ہے کہ نقد آپ کو یہیں پہ بھی پکڑا جائے گا، ادھار کا معاملہ نہیں ہے، تو انسان اس سے ڈرتا ہے. لیکن جب وہ سوچتا ہے کہ نہیں، اب مثال کے طور پر کیمرہ لگا ہوا ہے، اور کیمرہ، اب اس کو یہ اس بات کا احساس ہو کہ کیمرے نے لیا نہیں لیا، پکڑا نہیں پکڑا، دیکھنے والے نے دیکھا نہیں دیکھا، اس کی ماڈل کا مثلا گاڑی کو اس نے محفوظ کیا، اپنے ریکارڈ کیا نہیں کیا. ایک البتہ یہ سب وہاں پر ہوگا کہ جہاں پہ ایک انسان بالکل لاوبالی قسم کا ایک انسان ہو، احمق ٹائپ کا آدمی ہو، جو یہ احتمالات دے سکتا ہے. لیکن اگر کوئی عقل مند انسان ہے تو یہ نہیں سوچے گا آج نہیں تو کل وہ پکڑا جائے گا.
معاف کیجیے گا، یہاں پہ ایک ناظر ٹیلی فون لائن پر ہیں. جی ناظر، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی فرمائیے.
سعید صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں.
جی جی، یہ آپ بتائیے. آپ
ابھی یہ قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، سعید صاحب خطا فرما رہا ہے.
کس کے بارے میں؟ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، میں چاہوں گا آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں، صرف فون سے بات کریں. جی
جی جی
جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سعید صاحب، یہ سوال ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو مغرب والوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان جب مر جائے گا تو اس کا جسم ختم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
جی جی.
نہ قیامت کے دن سے حساب و کتاب کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کے جسم میں سے روح ڈالا جائے گا، اور اسی حالت میں ہمیں محشور کیا جائے گا.
جی.
اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی.
جی، کال کرنے کا بہت شکریہ، آپ ان شاء اللہ اس کا جواب سنیں گے. بہت شکریہ.
بہت شکریہ.
تو نجیب صاحب، آپ نے سوال سنا کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے، مغربی لوگوں کا ماننا یہ ہے جو اسلام پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، کہ جب ختم ہو گیا
انسان، ختم ہو
انسان
گیا.
جب ختم ہو گیا، موت کے منہ میں پہنچ گیا، اس کے بعد تب کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روح کو پلٹایا جائے گا اور خدا کی بارگاہ میں اس کو محشور کیا جائے گا. یہ سوال ہم ابھی روکتے ہیں، آپ اپنا جواب مکمل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ یہ سوال.
جی
جی،
ہم سوچ رہے تھے کہ اپنے اس سوال کا جواب دیتے ہیں،
اگر آپ اس میں بہتر
ہیں. جی مشکل نہیں ہے، چونکہ وہ نقد اور ادھار.
سوال یہ ہے کہ جب انسان موت کے منہ میں پہنچ گیا، ختم ہو گیا، تب اس کو کیسے پلٹایا جائے گا؟ روح کو اس کے جسم میں ڈالا جائے گا، دوبارہ اس کو کھڑا کیا جائے گا، محشور کیا جائے گا خداوند عالم کی بارگاہ میں، کیسے ممکن؟
یہ ایک بڑی بحث ہے متکلمین کے درمیان، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اہل مغرب اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ویسٹ میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں، اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، انسان کو پلٹایا جائے گا. اور تاریخی شواہد اور قرائن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی ماہرین آثار قدیمہ نے جو کھدائی کی، تو اس سے جو آثار سامنے آئے ہیں ان سے ملتا ہے کہ پہلے بھی بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک دن انسان کو پلٹایا جائے گا. در حقیقت فنا کو اگر ہم یہ تعبیر کریں کہ موت کا مطلب فنا ہے، تو انسان فنا ہے، پھر ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہے.
جی.
لیکن ہماری تعبیر یہ نہیں ہے کہ موت ہے تو انسان فنا ہو جا رہا ہے، در حقیقت موت میں فنا نہیں ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان کا جانا.
جی.
ہے
منتقل ہونا ہے. گفتگو ہوئی ہے اس پر.
ہاں
جی.
اگر ہمارے یہ ناظرین گزشتہ پروگرام میں ہوتے تو ظاہراً اس سوال کا جواب بھی وہاں پر تھا. تو حقیقت میں اگر آپ غور کریں تو انسان کی جسم، آج کے دانشور حضرات، آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان در حقیقت بدل رہا ہے، وجود متغیر ہے اس کا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان فنا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ
بدلاؤ آتا ہے
جسم کے اندر ایک خلیہ ایسا ہے جو رہے گا، اس خلیے کے ذریعے سے انسان کو پلٹایا جا سکتا ہے،
اس کے اندر کہتے ہیں کہ بدن کی پوری خصوصیات اس کے اندر،
ہاں بدن کی پوری خصوصیات اس خلیے کے اندر رہتی ہیں، آج یہ اس بات
یہ تو سائنس نے بالکل اس کو
سائنس اس بات کو مانتی
کر دیا ہے جی.
تو اس کی روشنی میں خود انہی لوگوں کو ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موت فنا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے، یہ ایک سوال کی جگہ ہے کہ کیا صرف فنا کے لیے اتنی بڑی کائنات، اس کے اندر اتنا دقیق نظام، اتنا بڑا یونیورسل سسٹم، یہ سب کچھ پروردگار نے یوں ہی، بلکہ پروردگار کو اگر آپ نہیں مانتے یہ بتائیے یہ کیا ہوا، اور اس کے بعد انسان مر جائے گا، کوئی اس کا مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی نتیجہ ہے؟ کیا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، کیا یہ آپ مانتے ہیں کہ ایک انسان، ایک بہت بڑا انجینئر ایک صحرا میں جا کے ایک بڑا سا ایک مکان بنائے، اس کے اندر سوئمنگ پول بھی ہو، اس کے اندر مثلا گولف کا میدان بھی ہو کھیلنے کا،
اسٹیڈیم ہو،
ہاں اسٹیڈیم ہو،
یہ وہ سب
تمام امکانات ہوں، اور اس سے پوچھا جائے بھائی تم نے کیوں بنایا، تو کہے کہ بس اس لیے کہ صحرا میں جو آ رہا ہے انسان وہ یہاں سے گزرے اور چلا جائے، تو کیا یہ ایک معقول چیز ہے؟ ہر چیز جو کچھ پروردگار نے بنائی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر ایک نظم رکھے ہوئے ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز یوں ہی تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد کار فرما ہے، اگر مقصد کار فرما ہے تو وہ مقصد کیا ہے، وہ کیسے پورا ہوگا؟ اگر اس دنیا میں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر وہی فنا ہے، لیکن ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی اس پر روشنی ڈالی کہ دنیا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، یعنی گزشتہ تاریخ میں ان کی نشانیاں مل جائیں گی کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس سے وابستہ رہے ہیں اور اس عقیدے پر وہ گامزن رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ان کی روح کو پلٹایا جائے گا،
یعنی یہ تصور کیا پایا جاتا ہے صرف اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی بلکہ ما قبل تاریخ میں بھی، اگر
ما قبل تاریخ میں بھی یہ تھا اور ابھی بھی ایسا ہے کہ پروردگار کے لیے کہ جو ایک چیز کی خلقت پر قادر ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے وہ جو کسی کو خلق کر سکتا ہے،
عدم سے وجود میں لے کر
عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، تو کیا پھر وہ دوبارہ اس کو اسی طرح سے جس طرح وہ چاہتا ہے خلق نہیں کر سکتا؟ ایک انسان جو کسی مثال کے طور پر ایک مشین کو بناتا ہے، جو مشین کو بنانے والا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کے پرزوں کو الگ الگ کرے اور اس کے بعد دوبارہ جوڑ دے؟ جب ایک مشین بنانے والا اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشین کے پرزوں کو الگ الگ کرے اور دوبارہ ان کو ایک شکل دے دے، دوبارہ ان کو منسجم کر دے، ہر پرزے کو اپنی جگہ فٹ کر دے، تو کیا وہ خالق جس نے انسان کو خلق کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً وہ اس بات پر قادر،
بالکل یقیناً. اس پہ آئندہ بھی ہم گفتگو کریں گے، چونکہ ہماری آئندہ ایک تفصیلی گفتگو رہے گی،
جی ایک تفصیلی موضوع تھا،
جی ایک تفصیلی موضوع ہے بہرحال یہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس پر، چونکہ ہماری گفتگو بات کے لیے رہتی ہے کہ آئندہ پروگرام میں ہم کریں گے کہ دلائل کیا ہیں، قرآنی دلائل، روایات میں کیا دلائل ذکر ہیں خود معاد کے، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ نہیں، اور عقلی دلائل کیا ہیں. ہماری بات چل رہی تھی
نقد اور ادھار
کے، بعض لوگ بالکل یہی معاملہ اس کو ادھار سمجھتے ہیں قیامت کو، اور اس کو ترجیح دیتے ہیں اس وقت کی زندگی کو، اس وقت جو سر دست ان کے سامنے موجود ہے.
در حقیقت اگر غور کریں تو نقد اور ادھار کا معاملہ اگر ذرا سا غور کرے انسان، ذرا سا غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا. مثال کے طور پر ایک ایسی غذا جو مسموم غذا ہے، زہریلی غذا ہے، اس زہریلی غذا انسان کھائے اور اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے زہریلی غذا کے کھانے سے انسان مرے گا نہیں، مثلا مرے گا نہیں، تو وہ زہریلی غذا کا کھانا کیسا ہے؟ کیا آپ اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی تو فی الحال تو یہ غذا ہے، غذا چونکہ نقد ہے، مثلا نقد ہے یہاں سامنے رکھی ہوئی ایک ایک چیز ہے، یہ پانی مثال کے طور پر زہریلا ہے، اس میں مثلا بہت سارے پانی گندا ہے، مثلا زہریلا نہیں گندا پانی ہے، اس کے اندر بہت سارے بیکٹیریاز ہیں آپ کو معلوم ہے، لیکن یہ نقد پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ یہ پانی پینا چاہیں گے جس کے لیے پہلے سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ گندا پانی ہے، یہ بعد میں نقصان پہنچا سکتا ہے. ایک انسان جب دیکھے گا کہ محتمل ضرر ہے، احتمال ضرر پایا جاتا ہے، تو اس سے بچے گا.
اس وقت ہو سکتا ہے پیاس بجھ جائے لیکن بعد میں ہو سکتا ہے،
بعد میں ہو سکتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قیامت کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ بالکل نقد ہے، کوئی ادھار نہیں ہے، کہ یہاں جو کچھ آپ کر رہے ہیں بس تھوڑا فاصلہ ہے، اور فاصلہ بھی یہ نہیں، وہاں پر جو ہے وہ پورا اعمال، پورے اعمال آپ کے سامنے مجسم ہوں گے، ان کی جزا دی جائے گی، خود یہاں پر اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہے، خود اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہے، جن چیزوں سے پروردگار نے روکا ہے اگر آپ ان سے رکتے ہیں، بچتے ہیں، اس کے اثرات، اس کے ثمرات خود یہیں پر ظاہر ہونے والے ہیں. لہٰذا اگر کوئی انسان اگر زہریلی غذا مثلا کھا لیتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تم نے جو 2 مہینہ پہلے 2.5 مہینہ پہلے کوئی ایسی غذا تو نہیں کھائی تھی، ایسا کھانا تو نہیں کھایا جاتا تو زہریلا ہو، فلاں جگہ سے کوئی چیز ایسی تو نہیں لی تھی، اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں کھائی تھی جس میں اس طرح کا مثلا فلاں کیمیکل پایا جاتا ہو. چونکہ تمہاری باڈی کے اندر اب جو میں نے دیکھا اور اس وقت جو میرے سامنے پیش نظر تمہاری باڈی ہے، اس میں جو نقصانات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کسی ایسی چیز کا استعمال کیا ہے جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے. مثال کے طور پر سگریٹ کا کثرت سے استعمال کیا تو اس مرحلے پر ہے کہ آج پھیپھڑے تمہارے جواب دے گئے ہیں. تو یہ سب چیز ایک دم نہیں ہوئی ہے، فوراً نہیں ہوئی ہے، بلکہ دھیرے دھیرے ہوئی ہے. اسی طریقے سے قرآن یعنی قرآن اور روایات کی روشنی میں ہم اس بات کو پائیں گے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اسے ہمیں وہاں دیکھنا ہے. اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب
جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ وہاں جا کے ہمیں دیکھ،
اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو کھیتی باڑی کرنے والا کسان، زراعت کرنے والا کسان جب بیج لگاتا ہے تو اس کا یہ تو تصور نہیں ہوتا کہ آج میں نے بیج لگایا کل اس میں دانا نکل آئے. نقد کا مطلب یہ تو نہیں ہے. وہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ صبر کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے مثلا خرما کے درخت اگر لگا لیا تو سالہ سال آپ کو صبر کرنا ہے وہ نتیجہ دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھار ہے نہیں، قطن یہ بھی نقد ہے. نقد کا مطلب یہ اگر ہے کہ ابھی ادھر سے ہم نے یہ دیا اور ادھر آپ نے اس کا مقابل جو اس کی مثل ہے وہ آپ نے ہمیں واپس کر دی، تو اگر یہ ہے تو ایک الگ تصور ہے. لیکن نقد کا یہ تصور نہیں ہے. نقد کا تصور وقت کی تنگی کے ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ جس لمحے ہم نے کوئی چیز آپ کو دی اسی لمحے ہمیں مل جائے. جبکہ اگر قیامت میں آپ دیکھیں گے تب یہ تصور بھی وہاں پر ہے کہ جیسے ہی انسان نے ایک وہ عمل انجام دیا جو مالک کو مطلوب نہیں تھا، جو اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، وہیں سے اس کی زندگی میں اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
جی بہت شکریہ. یہاں پہ ایک وقت ہوتا ہے ہمارے ایک بریک کا مختصر سا. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر پلٹتے ہیں.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، والله اكبر. ناظرین پھر سے خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں. آپ دیکھ رہے ہیں مشعلہ، ہماری گفتگو چل رہی ہے عقیدہ معاد پر. قبلہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا ایک جگہ پر کہ دنیا کھیتی ہے، یہاں پہ انسان اپنے اعمال سے یہاں پہ بوتا ہے اپنے اعمال کو، اس کے بعد اس کا نتیجہ دیکھے گا وہ آخرت میں جا کر کے. یا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے. میں اس آیت کے حوالے سے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، جو عمل کرے گا اس کو دیکھے گا، اچھا ہو عمل اس کو بھی دیکھے گا،
برا ہو
تو اس عمل کو دیکھے گا، اس کے اثر کو نہیں دیکھے گا. اس کا کیا فلسفہ ہے اور حقیقت عمل کی بات یہاں پہ آتی ہے. وقت ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں یہاں پر. جی
یہاں پر چونکہ آپ کے پاس وقت بھی بہت کم ہے اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اہم سوال ہے. اس کا تعلق اصطلاح میں تجسیم اعمال سے ہے کہ انسان تجسیم اعمال، یعنی انسان کے اعمال جو اس نے انجام دیے ہیں وہ جسمانی شکل میں اسی طریقے سے
وہ مجسم
ہو کے اس کے سامنے آئیں گے. یعنی مثلا اگر کسی نے چوری کی ہے تو چوری ایک خاص شکل میں اس کے سامنے آئے گی. اگر کسی نے مثلا کسی پر تہمت لگائی ہے تو وہ تہمت خاص شکل میں اس کے سامنے آئے گی. نماز پڑھی ہے تو اس کی صورت ایک سامنے آئے گی. علماء کا اس میں ایک نظریہ ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اگر انسان صرف اسی پہ غور کرے تو اس کے لیے کافی ہے معاد کو سمجھنے کے لیے. کہ ہم حسن ختام کے طور پر بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ ایک شخص بدو عرابی آتا ہے رسول اللہ کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے کچھ بتائیے, حضور نے تلاوت کی اسی آیت پر جب آپ پہنچے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, وہ اٹھ گیا, اس نے کہا بس میرے لیے کافی ہے. رسول کے اطراف میں جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جو اصحاب تھے, انہوں نے کہا حضور یہ تو کچھ سیکھنے آیا تھا, یہ تو چل دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ رجع رجل فقیہ, یہ فقیہ ہو کے پلٹ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس چیز کو سمجھ لیا کہ کیا ہے قیامت, اس نے اس بات کو درک کر لیا کہ قیامت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے ہر عمل کا, اگر ایک ذرہ بھی ہم نے نیکی کی ہے اس کا ہمیں وہاں پر مشاہدہ کرنا ہے, اگر ہم نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو ہمارے سامنے آئے گی, اس کو سمجھ لیا ہے. لہٰذا اب یہ فقیہ بن کر پلٹ رہا ہے, تو اس سے زیادہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے.
جی, یعنی یہ کہ خود عمل مجسم ہوگا,
خود عمل مجسم ہوگا,
اس کی خود عمل کی حقیقت سامنے آئے گی اور اس حقیقت کے مطابق وہ جی ایک جسم اختیار کرے گا. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا, غیبت کے سلسلے میں جو آئے تھے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم, یعنی یہ اس کا اثر نہیں ہے غیبت کا,
یہ اثر نہیں ہے
در حقیقت. یعنی ایسا ہے, یعنی آپ کے جو آپ نے ابھی فرمایا جیسا کہ اس کے مطابق کہ اگر ہم غیبت کو ایک جسم دینا چاہیں اس کو فلمائیں تو اس کی صورت بالکل ایسی ہی ہوگی کہ ایک نعوذ باللہ ایک شخص ہے جو اپنے مردہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھا رہا ہے.
اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ جو افراد سمجھتے ہیں قیامت کو, اسی لیے ان کا پورا عمل, ان کی اعمال, ان کی رفتار, ان کا کردار اتنا سلجھا ہوا رہتا ہے کہ وہاں سے کوئی ایسا عمل سرزد ہی نہیں ہوتا جو خلاف مشیت پروردگار ہو. اس لیے کو سمجھتے ہیں کہ ذرا سا ہم نے عمل میں غفلت کی اس کا نتیجہ کیا ہمارے سامنے ہوگا.
جی, بہت شکریہ. یہاں پہ تقریباً ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آخر میں دعا یہی ہے, میں چاہوں گا آپ دعا فرمائیں چونکہ بہرحال ماہ مبارک شعبان ہے اور وسط میں ہم قرار پا چکے ہیں اس مہینے میں, اور ایک مبارک اور مقدس مناسبت بھی ہے. جی,
ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس ماہ شعبان کی برکتوں سے ہم اس مہینے میں داخل ہوں جو ماہ پروردگار ہے, وہ پروردگار کے جس کے لیے وہ مہینہ کہ جس کے لیے پروردگار نے دسترخوان بچھایا اور ہم سب کو دعوت دی ہے. تو بہت بہتر ہوگا کہ اس مہینے سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں ماہ سیام کے استقبال کے لیے کہ جس مہینے میں پروردگار نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, شیطان کو قید کر دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح نومکم فیہ عبادہ, یہ وہ مہینہ, تو اس مہینے کے استقبال میں ہم جا رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر معاد رہے, قیامت رہے, تاکہ بہتر طور پر ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر سکیں.
اللہ امین. انشاءاللہ جناب بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں بھی ہم آپ کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے. اللہم اجل لولیک الفرج, نہایت مقدس اور محترم مناسبت ہے. پھر سے اس پروگرام کے آخر میں آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اجازت دیں اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ.